دوسرا مقدم اسی تعلق سے اس کتاب کی تعلق سے جو تمام المنہ فی شرح اصول السنہ جو شرح ہے شیخ عبداللہ البخاری حفظہ اللہ فرماتے ہیں حمد و ثنا کے بعد اور جو مختصر خطبۃ الحاجہ بیان کیا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ 1429 کے ثمر میں بعض بھائیوں نے دورہ شرعیہ امام محمد الوہاب رحمہ اللہ کے نام سے جو مکہ مکرمہ میں ہوا کرتا ہے اس دورے میں بعض ساتھیوں نے کہا کہ کسی کتاب کی شرح کے تعلق سے ہونی چاہیے جس کے تعلق عقیدے سے ہو, اور مجھے بھی انہوں نے یعنی دعوت دی کہ میں بھی اس میں شرکت کروں. تو میں نے ان سے مشورہ کرتے ہوئے اور صرف التعاون على الخير والبر والتقوى کے تعلق سے ان کی استجابت کی اور دعوت قبول کی, اور یہ دیکھا گیا کہ جو سب سے شریف علم ہے اس علم کے تعلق سے یعنی میں حصہ لوں. اور پھر فرماتے ہیں کہ عقیدہ کا علم جو وہ اشرف العلوم ہے, جیسے کہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں الفوائد صفحہ نمبر 84 میں فرماتے ہیں فشرف العلم بحسب شرف معلومه, کسی علم کا شرف اس کی معلوم سے جڑا ہوتا ہے, وشدت الحاجة الیہ اور اس کی حاجت کی شدت سے جڑا ہوتا ہے, وليس ذلك الا العلم بالله وتوابع ذلك, اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی معرفت اور جو اس کے تابع علم ہے اس سے ہی حاصل ہو سکتا ہے. کسی علم کے قدر و شرف جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا علم سب سے عظیم علم ہے اور بلند درجہ رکھتا ہے, تو دیکھیں معلوم کیا ہے, تو معلوم سے جڑا ہوا ہے اور اس کی جو حاجت ہے اس سے جڑی ہوئی ہے. سب سے زیادہ حاجت ہر زمانے میں کس علم کی رہی ہے؟ کیا میڈیکل کا علم ہے؟ میڈیکل علم کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ صحت کے لیے, جان کے لیے ضروری ہے. اس طریقے سے باقی جو علوم ہے دنیا کے پہیے چلنے کے سب ضروری علوم ہے, لیکن سب سے جب ہم علم کی بات, سب سے ضروری علم جو ہے اور جو سب سے شریف علم ہے وہ ہے شریعت کا علم, اور شریعت کے علم میں سے سب سے بلند مرتبہ علم ہے عقیدہ کا علم, اور عقیدہ کا علم کی اساس ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت وہ علم ہے جو سب سے شرف والا علم ہے اور جس کی حاجت سب سے زیادہ ہے. واللہ میڈیکل سائنس سے بھی زیادہ حاجت ہے اس کی. میڈیکل سائنس اگر کوئی سمجھے نہ سمجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, آخرت نہیں خراب ہوتی, بندہ تندرست بھی مر رہے ہیں اور بیمار بھی مر رہے ہیں, دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں, لیکن اگر غلط عقیدہ لے کے اپنے رب کے سامنے کھڑے کر دیں گے تو اس سے بڑھ کر کیا ناکامی ہو سکتی ہے. تو اشرف العلوم ہے شریعت کا علم. پھر فرماتے ہیں جو اختیار ہوا جس کتاب کو شرح کرنے کے لیے عقیدہ کے تعلق سے, یہی کتاب ہے جس کا نام اصول السنہ ہے امام الحمیدی رحمہ اللہ کی. اور فرماتے ہیں درس جب ختم ہوا تو اس کا پھر ایک ریٹن نسخہ بھی تیار کیا گیا ہے بھائیوں کے کہنے سے, جو 1439 مصر کی دار استقامہ سے نشر ہوا, اور اس کا نام رکھا گیا تمام المنت فی شرح اصول السنہ. فرماتے ہیں اس وقت فونٹ کی تبدیل ہونے کی وجہ سے آیات کریمہ میں کچھ غلطیاں ہوئیں, مسٹیکس ہوئیں اس نسخے میں جو پرنٹ ہوا. جیسا فرماتے ہیں فأبرأ إلى الله تعالى من ذلك كله, میں ان سے بھری ہوں, اور میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا جو اس پرنٹنگ پریس میں ہے مصر میں دار الاستقامہ میں, کہ جتنے بھی نسخے سب کی تصحیح کی جائیں, اور ان نسخوں کا بیچنا جو ہے جائز نہیں ہے جب تک کہ تصحیح نہیں ہوتی جو غلطی ہوئی ہے. اور فرماتے ہیں وعلى كل فهذا امر نستغفر الله تعالى منه جميعا, ولذا عبرت عن هذه الطبعه بان الشرعيه الوحيده, کیونکہ اب مقدمے دیکھیں نا, فرماتے ہیں مقدمه الطبعه الشرعيه, شرعی طبع یعنی غیر شرعی طبع بھی موجود ہے. جو نسخہ غیر شرعی وہ کون سا ہے جس میں غلطیاں شیخ صاحب سے نہیں ہوئی, شرح میں نہیں ہوئی, غلطی کس چیز سے ہوئی ہے؟ طباعت میں ہوئے, طباعت میں جو فونٹ فرق پڑ جاتا ہے بعض اوقات اس کی وجہ سے فرق پڑ جاتا ہے. تو دیکھو علماء الحمدللہ یہاں تک بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں, فرماتے ہیں وہ لا يجوز لهم بيعه والحالة هذه, اور منع کر دیا بیچنے سے بھی, اگر خسارہ ہوتا بھی ہے تو ہو جائے لیکن غلط جو ہے وہ علم نہیں پہنچنا چاہیے. پھر فرماتے ہیں ایک نئی شکل میں اس شرح کو دوبارہ کیا گیا ہے, اور پھر میں نے جو تفریق کی گئی ہے اس کا مراجعہ بھی کیا ہے, جو نصوص ہیں ان کو توثیق بھی کی گئی ہے, نقول کے عزو کیا گیا ہے کہاں سے لیا گیا ہے, یعنی اس میں جو جلد نمبر ہے صفحہ نمبر ہے وہ یہ سب اس کا اہتمام کیا گیا ہے, اور بعض باتیں جو کیونکہ یہ دور میں دروس تھے جو وربل تھے تو لکھنے میں بعضوں کا ایک بعض الفاظ کی تکرار بھی ہو جاتی ہے, تو فرماتے ہیں اس کو بھی درست کر دیا گیا ہے. یہ فرماتے ہیں میں نے اس شرح کو نشر کرنے کی جو وجہ ہے سب سے پہلے ہے التعاون علی البر والتقوی, تاکہ معاونت ہو بر و تقوی میں, اور جس پر علامہ سعدی رحمہ اللہ کی بڑی پیاری بات کوٹ کرتے ہیں, طلب علم کو ذرا سمجھنا چاہیے بہت اہم بات ہے, اور علامہ السعدی رحمہ اللہ کی کتاب بہجۃ القلوب الابرار صفحہ نمبر 21 اور 22 سے سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعا الى هدى كان له من اجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا رواه مسلم. اس پیاری حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں امام سعد رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں شیخ عبداللہ البخاری حفظہ اللہ, فرماتے ہیں الہدى والعلم النافع عمل الصالح, حدیث میں ہدا سے مراد علم نافع عمل صالح ہے, اور فرماتے ہیں فکل علم فکل من علم علما او وجه متعلمین الى سلوک طریقه الى سلوک طریقه يحصل لهم فيها علم فهو داع الى الهدى. جو بھی کسی کو علم سکھاتا ہے یا اسے اس راستے کی طرف بلاتا ہے جو علم کا راستہ ہے تو ہدایت کی طرف داعی ہے. وكل من دعا الى عمل صالح يتعلق بحق الله او بحقوق او بحقوق الخلق العامه والخاصه فهو داع الى الهدى, اور جو بھی عمل صالح کی طرف بلاتا ہے جس کا تعلق اللہ تعالی کے حق سے اور مخلوق کے حق سے ہے خاص و عام کے, یہ بھی ہدایت کی طرف داعی ہے. وكل من ابدا نصيحه دينيه او دنيويه يتوسل بها الى الدين يتوسل بها الى الدين فهو داع الى الهدى. جو شخص بھی نصیحت دیتا ہے دین نصیحت یا دنیا میں نصیحت جس سے اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف پہنچا جاتا ہے, یہ شخص بھی ہدایت کی طرف داعی ہے. وکل من اهتدى في علمه او عمله, اور جو بھی ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے اپنے علم اور عمل میں, فاقتدى به غيره, اور دوسرے اس کے اقتداء کر لیں اس راستے پر, فهو داع الى الهدى, ایسا شخص بھی ہدایت کی طرف داعی ہے. وکل من تقدم غيره بعمل خيري او مشروع عام او مشروع عام نفع فهو داخل في هذا النص, اور جو شخص بھی کوئی خیر عمل کرتا ہے جو جس کی منفعت عام ہو وہ شخص بھی اسی نص میں داخل, یعنی وہ بھی ہدایت کے راستے پر ہے. وعکس ذلك كل, اس سب کے برعکس جو ہے الداعی للضلالة, جو گمراہ کی طرف داعی ہے, فالداعون الى الهدى هم ائمة متقين وخيار المؤمنين, جو ہدایت کی طرف داعی ہے وہ ائمة متقين ہیں وخيار المؤمنين ہیں. والداعون للضلالة هم الائمة الذين يدعون الى النار, جو گمراہ کی طرف داعی ہیں یہ وہ ہیں جو جہنم کی طرف دعوت دینے والے ہیں. وكل من عاون غيره على البر والتقوى فهو من الداعين الى الهدى, جو بھی دوسروں کو بر و تقوی پر تعاون کی دعوت دیتا ہے اور معاونت کرتا ہے یہ وہ ہیں جو ہدایت کی طرف داعی ہیں. وكل من اعان غيره على اثم العدوان فهو من الداعين للضلالة, اور جو بھی دوسروں کو معاونت کرتا ہے اثم العدوان میں, گناہ میں اور زیادتی میں, تو ایسا شخص جو گمراہ کی طرف داعی ہے. انتہا کلام رحمہ اللہ, امام سعدی کا قول یہاں پہ ختم ہوا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں واسأل اللہ والله اسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ان ينفع بهذا الشرح شارحه وسامعه وقارئه, آمین رب العالمین. وكل من نظر فيه واعان عليه, آمین کہیں سب. وان ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم انه سميع قريب مجيب. یہ پہلے مقدمہ تھا جو شیخ صاحب نے 1430 میں لکھا ہے.